اتوار 11 اکتوبر، سربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پاکستان میں صوبہ پنجاب کے بعض حلقوں میں ضمنی انتخابات. اصل مارکہ حکمراں مسلم لیگ نواز اور حزب اختلاف کی تحریک انصاف میں. نتائج پاکستان کی سیاسی بساط پر کس طرح سے اثر انداز ہوں گے؟ سنیے گا اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ پنجاب میں آج قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 122 اور 2 صوبائی حلقوں پر نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات میں پولنگ ہوئی، جس کے بعد اب ووٹوں کی گنتی جاری ہے. پاکستانی میڈیا چینلز میں حلقہ این اے 122 کے لیے مقابلے کی اہم ترین جماعتوں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے جیتنے اور ہارنے کی غیر حتمی متضاد اطلاعات آ رہی ہیں. پولنگ کی تفصیل سنیے ذیشان حیدر سے.
قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 122 کے لیے یوں تو 15 امیدوار میدان میں ہیں، مگر کانٹے کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور تحریک انصاف کے رہنما علیم خان کے درمیان ہے. حلقے میں 284 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ مکمل ہونے کے بعد اب ووٹوں کی گنتی جاری ہے، اور الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ریٹرننگ افسر کو نتائج موصول ہونے پر فوری طور پر نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا. ان انتخابات کے موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور کہیں سے کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی.
پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ آپریشن ضرب عزم کے تحت قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فضائی کارروائی کر کے 22 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے. آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق یہ کارروائی دتہ خیل کے علاقے میں کی گئی ہے اور شدت پسندوں کے 6 ٹھکانوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. دوسری طرف افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک زوردار دھماکے نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا ہے. شہر کے پولیس سربراہ عبدالرحم رحیمی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ یہ ایک خود کش دھماکہ تھا اور اس کا نشانہ برطانوی فوجیوں کا قافلہ تھا. انہوں نے کہا ایک خودکش حملہ آور نے کرولا گاڑی اس بکتر بند گاڑی سے ٹکرائی جو برطانوی فوجیوں کے پاس تھی. دھماکے کے نتیجے میں بکتر بند گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا ہے. خوش قسمتی سے برطانوی فوج اور افغان شہریوں میں سے کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا. اس حملے میں 3 افراد معمولی زخمی ہوئے ہیں. افغان پولیس سربراہ یہ حملہ ایک رہائشی علاقے میں مصروف اوقات میں پیش آیا ہے اور حکام کا کہنا ہے کہ اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. ترکی کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے شدت پسند کرد گروہ پی کے کے پر فضائی حملے کیے ہیں اور نتیجے میں 49 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. ایک دن قبل ہی پی کے کے نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، تاہم حکومت کی جانب سے اس اعلان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا تھا. دوسری طرف ترکی میں گزشتہ روز امن اور جمہوریت نام کی ریلی کی کال دینے والے کرد نواز جماعت ایچ ڈی پی کا کہنا ہے کہ اس ریلی پر ہونے والے حملے میں 128 افراد ہلاک ہوئے ہیں. ترک حکومت کا کہنا ہے کہ حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 95 ہے. اس حملے کے بعد آج انقرہ میں بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے اور مرنے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوک کا اعلان بھی کیا گیا ہے. احتجاج کرنے والے شہریوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ ترکی کے حالات بدل چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں کل خبریں دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا، یہ بربریت کے سوا کچھ نہیں، اس میں جذبات کا عمل دخل نہیں ہے. میں کہتا ہوں ترکی کے حالات اب شام اور عراق سے مختلف نہیں رہے، سب تبدیل ہو چکا ہے. عراق کی فوج نے دولت اسلامیہ کے سربراہ ابوبکر البغدادی کے قافلے پر فضائی حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. فوج کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ابھی یہ تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ حملے میں ابوبکر البغدادی کی ہلاکت ہوئی ہے یا نہیں. حملہ انبار صوبے میں کیا گیا ہے، اور عراق کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق البغدادی کو ایک گاڑی میں لے جایا گیا ہے. اس سے پہلے بھی دولت اسلامیہ کے سربراہ کے زخمی اور پھر ہلاک ہونے کی اطلاعات آ چکی ہیں جو درست نہیں تھیں. روس کے صدر ولادیمیر پوتن ابوظہبی کے ولی عہد شہزادے سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں وہ شام کے بحران پر بات کریں گے. روس اور ابوظہبی اس وقت شام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. روس نے شامی صدر بشار الاسد کی حمایت میں وہاں فوجی مداخلت شروع کر دی ہے اور حکومت مخالف باغیوں پر فضائی حملے کر رہا ہے. اور ابوظہبی شام میں اس امریکی اتحاد کا حصہ ہے جو دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو تباہ کر رہا ہے، اور مسٹر اسد کے عہدے سے برطرف ہونے کو شام کے بحران کے حل کے لیے ضروری سمجھتا ہے. تاہم دونوں ممالک اسلامی شدت پسندی کو ختم کرنے پر رضامند ہیں. ایران کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے نئے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. ملک کے وزیر دفاع حسین دغان کا کہنا ہے کہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے اس میزائل کا نام عماد رکھا گیا ہے اور اس کا نشانہ انتہائی درست ہے. غیر ملکی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میزائل کو 1700 کلومیٹر دور تک مارا جا سکتا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ آج پاکستان کے صوبے پنجاب میں قومی اسمبلی کے 2 اور صوبائی اسمبلی کے 1 حلقے میں ضمنی انتخابات کے بعد اب ووٹوں کی گنتی جاری ہے. قومی اسمبلی کے حلقوں این اے 122 اور این اے 144 میں ویسے تو کئی امیدوار لنگوٹ کس کر میدان میں آئے، مگر اصل مقابلہ حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز اور حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان رہا. این اے 122 میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پی ایم ایل این کے ایاز صادق کا مقابلہ پی ٹی آئی کے علیم خان سے، اور این اے 144 میں پی ایم ایل این کے علی عارف چودھری کا مقابلہ پی ٹی آئی کے محمد اشرف سے تھا. اگرچہ موجودہ سیاسی سیٹ اپ پر ان انتخابی نتائج کا کوئی قابل ذکر اثر ہوتا نظر نہیں آتا، تاہم دونوں جماعتوں کے لیے ان کی علامتی اہمیت بہت زیادہ ہے. تازہ صورتحال جاننے کے لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں سے نامہ نگار صبا اعتزاز اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. صبا، پہلے تو یہ بتائیے کہ آج ٹرن آؤٹ کیسا رہا، ووٹروں میں کچھ جوش و خروش نظر آیا؟
آج صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک پولنگ جاری رہی. تقریباً 3.5 لاکھ ووٹرز جو تھے وہ 284 پولنگ اسٹیشن پر آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کرتے رہے. ہم نے دیکھا کہ وہاں رینجرز اور پولیس کی بھاری نقصی موجود تھی، بلکہ ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگائے گئے تھے. گو کہ سڑکوں اور گلیوں وغیرہ میں پوسٹرز اور بینرز ہم نے بہت دیکھے، بہت سارے کیمپ آفیسر دیکھے، لیکن جہاں تک ٹرن آؤٹ کا سوال تھا، کہا جا رہا ہے کہ یہ معمول سے خاصا کم تھا. ہم نے دیکھا کہ صبح کو گو کہ پولنگ اسٹیشن کے باہر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے حمایتی نعرے لگا رہے تھے، کافی جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے، لیکن کئی جگہ بلکہ ان کے درمیان کچھ جگہوں کے تصادم بھی ہوئے ہیں، لیکن ووٹروں کی جو قطار تھی وہ کچھ زیادہ لمبی نظر نہیں آئی، اور عمل جو تھا وہ آہستہ ہی رہا. تاہم دوپہر کو اچانک سے ہم نے دیکھا کہ ووٹنگ کے عمل میں تیزی آئی ہے اور خاصی تعداد میں لوگ اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے نظر آئے. اور ٹرن آؤٹ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 3 بجے کے قریب پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان اور دیگر سیاسی رہنما جو تھے وہ سوشل میڈیا پر نظر آئے، لوگوں سے التجا کرتے ہوئے کہ اپنے گھروں سے نکلیں اور آ کر ووٹ ڈالیں. تاہم جو جوش و خروش کی بات ہے وہ ہم نے کافی دیکھی. لوگ خصوصاً خواتین، ضعیف خواتین تک بھی باہر نکلی ووٹ ڈالنے کے لیے اپنا، بلکہ کچھ جگہوں سے اطلاعات تھی. پھر ہم نے جا کر دیکھا کہ 9 بیاہتہ جوڑے جن کی آج شادی تھی وہ اپنی شادی سے وقت نکال کر ووٹ ڈالنے کی غرض سے موجود تھے.
اچھا، کہا جا رہا ہے کہ این اے 122 کے سیاسی مارکے کو این اے 144 کے مقابلے میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور عمران خان کی پی ٹی آئی اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کا بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے، یہ تاثر کتنا درست ہے؟
جی بالکل، این اے 122 کو یہاں تخت لاہور کے لیے جنگ کہا جا رہا ہے، اور اندازوں کے مطابق دونوں جماعتوں کے درمیان اس کیمپین میں غیر معمولی خرچہ بھی کیا گیا ہے، اور اس پہ ہم نے دیکھا جگہ جگہ بینرز لگے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں دونوں ساتھی جماعتوں کے کیمپ آفیسز لگے ہوئے ہیں. اور یہ علاقہ بیسیکلی نون لیگ کا گڑھ بھی کہلایا جاتا ہے، جہاں سے نون لیگ کے قائدین اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو ان کے نام سے جانتے ہیں. یہاں سے ہار یا جیت جو ہے وہ مسلم نون کی سیاسی ساخت کے لیے بھی بہت اہم ہوگی. دوسرا، یہ حلقہ ایک طرح سے مورل گراؤنڈ کی جنگ بھی بن چکا ہے، کیونکہ ایک طرف تو حکومت کے لیے یہ بڑا چیلنج ہے کہ حکومت کی طرف سے چنے گئے پارلیمانی اسپیکر یا فاتح کو دوبارہ سے اپنی سیٹ جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنی پڑ رہی ہے، اور دوسری جانب پی ٹی آئی کے لیے بھی وہ اس الیکشن کے ذریعے ثابت کرنا چاہیں گے کہ 2013 کے جنرل الیکشن میں جو انہوں نے دھاندلی سے تنازع اٹھایا تھا وہ کس حد تک درست تھا، اور اگر نون لیگ یہاں سے ہارتی ہے یا جیتتی ہے تو وہ 2013 کے الیکشن کے حوالے سے جو مارل گراؤنڈ جو ہے اس پر اثر انداز ہوگا. اور مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ انفرادی شخصیات کا الیکشن کم ہے بلکہ ساتھ جماعتوں اور جماعتوں کے قائدین کے درمیان اصل مقابلہ ہے, اور اس کا اثر نہ صرف گزشتہ الیکشن پر بلکہ آنے والے جو لوکل گورنمنٹ انتخابات ہیں بلکہ اس کے بعد 2018 میں جنرل انتخابات میں بھی اس کا افیکٹ ہمیں نظر آئے گا.
اچھا, یہ تو لگتا ہے کہ خاصی اہمیت ہے اب ان حلقوں میں آنے والے نتائج کی. یہ بتائیے کہ پولنگ فوج کی نگرانی میں ہوئی تو کیا دونوں جماعتیں اب نتائج قبول کر لیں گی, کیونکہ عمران خان تو پہلے ہی اشارے دے چکے ہیں کہ ان کی جو حکومت کے خلاف تحریک ہے وہ جاری رہے گی.
جی, اسی حوالے سے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی کیبنٹ کی طرف سے کچھ ملی جلی سٹیٹمنٹس ہی آ رہی ہیں. ایک طرف آج پی ٹی آئی کے رہنما نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ان نتائج کو تسلیم کریں گے چونکہ یہ فوج کی نگرانی میں ہوئے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہماری تحریک جاری رہے گی. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ابھی حال ہی میں پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ بھی سامنے آ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن کے سربراہوں کو تبدیل کیا جائے تبھی الیکشن شفاف ہوگا, لیکن اب جبکہ تحریک انصاف کی مرضی کے مطابق فوج کی نگرانی میں اور بنا کسی سنگین صورتحال کے انتخابی عمل طے پایا ہے, تو اب ان کا رد عمل کیا ہوگا اگر وہ ہار جائیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. مبصرین کے مطابق البتہ جو اگر آپ پی ٹی آئی کے لیڈرز کے بیانات کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ الیکشن کے نتائج کے بعد بھی حکومت پر پی ٹی آئی کا جو دباؤ ہے وہ کسی نہ کسی نقطے پر شاید جاری رہے, اس سے مستقبل میں بھی حکومت اور اپوزیشن میں جو تنازع ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں اور آبویسلی اس کا سیاست کے لینڈ اسکیپ پر اور جمہوری جو عمل ہے اس پر اثرات.
اچھا سبا, یہ تو فوکس رہا ہمارا این اے 122 پر, یہ بتائیے کہ این اے 144 میں کیا ہوا, وہاں آج کس طرح کی گہما گہمی نظر آئی؟
جی, جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ زیادہ تر چونکہ اس کو ایک علامتی مقابلہ اہمیت حاصل ہے جو این اے 122 میں جو کچھ ہوا تو زیادہ تر فوکس وہاں پہ رہا, لیکن این اے 144 یعنی کہ جو اکاڑا کے حلقے سے الیکشن چل رہا تھا وہاں پہ بھی کافی زیادہ سخت مقابلہ رہا. پاکستان مسلم لیگ نون سے عارف چودھری جو تھے وہ لڑ رہے تھے اس سیٹ سے, اور پاکستان تحریک انصاف سے جو تھے اشرف شونا صاحب جو تھے وہ لڑ رہے تھے جو کہ سابق پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رہ چکے ہیں اور صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ آزاد امیدوار بھی وہاں سے لڑ رہے تھے, راز الحق اور جج جو اس علاقے میں خاصے با اثر شخصیت ہیں, وہاں کے خاصے بڑے صنعت کار ہیں, انہوں نے وہاں پہ کافی ترقیاتی کام بھی کیا ہے. تو سرپرائز کہا جا رہا ہے کہ جو سخت مقابلہ نظر آ رہا تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور یہ آزاد امیدوار جو ہیں راز الحق صاحب کے درمیان میں ہونے جا رہا ہے.
سبا اعتزاز لاہور سے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اب سیربین کے دیگر موضوعات. پاکستان کی فوج نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد کے قریب ہونے والی فضائی کارروائیوں میں 22 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ادھر صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں دستی بم کے ایک حملے میں ایک نوجوان عورت ہلاک ہو گئی ہے. پشاور سے نمنگار رفت اللہ اورکزئی.
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے آج جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ آپریشن ضرب عزب کے دوران سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد سے متصل علاقے دتخیل میں فضائی حملے کیے ہیں. بیان کے مطابق ان حملوں میں 22 شدت پسند مارے گئے جبکہ شدت پسندوں کی چیٹ ٹھکانوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. ISPR کا کہنا ہے کہ یہ حملے دہشت گردوں کے خلاف ملک میں جاری آپریشن ضرب عزب کے دوران کیے گئے ہیں. خیال رہے کہ گزشتہ سال جون میں فوج کی جانب سے شمالی وزیرستان میں شدت پسند تنظیموں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا گیا تھا جو بدستور جاری ہے. فوج کے مطابق آپریشن کے نتیجے میں اب تک ایجنسی کا 90% علاقہ شدت پسندوں سے صاف کر دیا گیا ہے. تاہم سرحدی علاقوں شوال اور دتخیل میں کارروائیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. ان علاقوں میں فوج نے حال ہی میں زمینی حملوں کا بھی آغاز کیا ہے جبکہ اس دوران اس علاقے میں سیکیورٹی فورسز پر بھی حملوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. گزشتہ سال دسمبر میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے طالبان حملے کے بعد آپریشن ضرب عزب کا دائرہ ملک کے دیگر علاقوں تک پھیلایا گیا تھا جس کے بعد خیبر ایجنسی میں بھی شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لائی گئی تھی. ادھر دوسری طرف خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں پولیس کا کہنا ہے کہ دستی بم کے ایک حملے میں ایک نوجوان خاتون ہلاک ہو گئی ہیں. پولیس کے مطابق یہ واقعہ آج صبح کوہاٹ شہر سے چند کلومیٹر دور اس ترزئی کے علاقے میں پیش آیا. کوہاٹ پولیس کے ترجمان کے مطابق مسلم ملزمان نے ندیم عباس نامی ایک شخص کے مکان پر دستی بم سے حملہ کر دیا، جس سے وہاں موجود ان کی بہن موقع ہی پر ہلاک ہو گئی۔ مرنے والے خاتون کی عمر 23 سال بتائی جاتی ہے۔ پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ فریقین کے درمیان کئی سالوں سے دشمنی چلی آ رہی ہے، جس میں پہلے بھی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ادھر کوہاٹ میں ہی حکام کا کہنا ہے کہ کالدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے 2 اہم ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق گزشتہ روز ہنگو اور کوہاٹ کے علاقے نصرت خیل میں چاپوں کے دوران اسرافیل اور جمیل نامی 2 شدت پسند کمانڈروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں کمانڈروں کا تعلق کالدم تنظیموں سے رہا ہے، جس میں ایک کا تعلق اورگزی ایجنسی اور دوسرے کا کوہاٹ کے مومتزئی کے علاقے سے رہا ہے۔ کوہاٹ پولیس کے ترجمان کے مطابق حکومت کی جانب سے شدت پسند کمانڈر جمیل کے سر پر 5 لاکھ روپے کا انعام مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں دہشت گرد کوہاٹ ڈویژن میں متعدد بم دھماکوں، قتل اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ملوث رہے ہیں۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے زیر انتظام قبائلی علاقوں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ مہم کے دوران 42 لاکھ سے زیادہ بچوں کو اس مرض سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس برس اب تک فاٹا اور خیبر پختونخوا میں 26 بچوں میں پولیو کا وائرس ملا ہے، یہ تعداد گزشتہ سال کی نسبت کم ہے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان۔
اس مہم کے دوران خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں موبائل اور موقع پر موجود ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ صوبے میں حکام نے کوئی 33 لاکھ کے لگ بھگ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے دینے کا ہدف رکھا ہے اور اس کے لیے 10,000 سے زیادہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ان ٹیموں میں بڑی تعداد موبائل ٹیموں کی ہے، جو گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو یہ قطرے دیں گی، جبکہ اس کے علاوہ موقع پر موجود اور راستوں پر تعینات ٹیمیں بھی مہم کے دوران بچوں کو اس مرض سے بچاؤ کے قطرے دیں گی۔ اسی طرح قبائلی علاقوں میں بھی 4 روزہ انسداد پولیو مہم شروع کر دی گئی ہے، جہاں حکام کے مطابق کوئی 9.5 لاکھ کے قریب بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے دیے جائیں گے۔ فاٹا میں انسداد پولیو مہم کے ترجمان شعیب بابر نے بتایا کہ اس مہم کے لیے 3,000 سے زیادہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان ٹیموں کی حفاظت کے لیے انتظامات کیے جا چکے ہیں، جیسے کہ ان کے ہمراہ فوج کے علاوہ پولیٹیکل انتظامیہ نے بھی لیویز اور خاصہ دار فورس کے اہلکار تعینات کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیمیں تمام علاقوں میں جائیں گی، جبکہ وہ علاقے جہاں انہیں رسائی حاصل نہیں ہے وہ رہ جائیں گے، لیکن ان کے لیے راستوں میں ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو موقع پر موجود رہیں گی۔ فاٹا میں اس سال اب تک 11 بچوں میں پولیو کے وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ گزشتہ سال قبائلی علاقوں سے 179 بچے اس وائرس سے متاثر ہوئے تھے۔ خیبر پختونخوا میں اس سال اب تک 15 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور سب سے زیادہ بچے پشاور میں متاثر ہوئے ہیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ پشاور میں چند ایک مقامات پر نکاسی آب کے نالوں میں یہ وائرس پایا جاتا ہے۔ فاٹا اور خیبر پختونخوا میں جہاں ایک طرف اس وائرس سے بچے متاثر ہو رہے ہیں، وہاں دوسری جانب انسداد پولیو مہم کے اراکین کے حملوں کی وجہ سے بھی اس مرض پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان نے برطانوی فوج کے قافلے پر حملہ کیا، جس میں 7 افغان شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ کابل سے نامہ نگار سید انور۔
آج کابل شہر کے ایک مرکزی حصے میں ایک زوردار دھماکے نے کابل کے شہریوں کو ایک بار پھر ہراساں کر دیا۔ یہ حادثہ ایک خودکش حملہ تھا اور حملہ آور کی ٹارگٹ غیر ملکی افواج کا فوجی قافلہ تھا جو اس علاقے سے گزر رہا تھا۔ افغان وزارت داخلہ کے نائب ترجمان نجیب دانش نے اس حادثے کے بارے میں بی بی سی کو بتایا۔
امروز در مربوطات حوزه دوم اینه در سرک جوی شیر که یک حمله،
آج جوی شیر کے سڑک پر ایک خودکش موٹر بم حملہ ہوا۔ خودکش حملہ آور کا مقصد غیر ملکی افواج کا قافلہ تھا۔ اس حملے میں 3 عام افغان شہری زخمی ہوئے ہیں، تاہم ان کے حالت تشویشناک نہیں ہے۔ علاقے میں متعدد دکانوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے، تاہم جو رپورٹس ہمیں ملی ہے غیر ملکی افواج کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اس حملے میں زخمی ہونے والے عام شہریوں کی تعداد 7 تک پہنچ چکی ہے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں کئی غیر ملکی افواج مارے گئے ہیں۔ تاہم افغان حکام اور افغانستان میں مقیم غیر ملکی افواج اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ دوسری جانب 14 دن بعد شمالی صوبہ قندوز میں افغان حکام نے اعلان کیا ہے کہ ان کے بقول شہر کے اندر سے طالبان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا ہے اور شہر میں زندگی کی ابتدائی سہولیات دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حمداللہ دانشی صوبہ قندوز کے ایکٹنگ گورنر:
داخلی شہر جنگ خاتمہ پیدا کرده، صرف یک منطقه به نام علی خیل سیدرک نکینمون،
شہر کے اندر جنگ کا خاتمہ ہوا ہے، صرف ایک علاقہ سیدرک اور علی خیل میں کچھ شدت پسند لوگوں کے گھروں کے اندر چھپ چکے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ یہاں لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، اسی لیے آپریشن آہستگی سے جاری ہے۔ شہر کے اندر شدت پسندوں کا صفایا ہو چکا ہے، ابھی میں خود شہر کے اندر ہوں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ بجلی اور پانی کی سپلائی جلد از جلد بحال کریں۔ توقع ہے کہ آج دن کے آخر تک یہ کام ہو جائے گی اور جنریٹر لگا کر پانی کی فراہمی بحال کریں گے۔ قندوز میں مقامی حکام نے شہریوں سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر کے اندر اب حالات بہتر ہو چکی ہے، اسی لیے اپنے گھروں کو واپس آ جائیں۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور اب ترکی کا ذکر، جہاں کرد نواز پارٹی ایچ ڈی پی کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز دارالحکومت انکرہ میں ہونے والے 2 بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 128 ہو گئی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ ان حملوں میں 100 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہزاروں لوگ وقوع کے مقام پر جمع ہوئے، ان میں سے بہت سے حکومت مخالف نعرے بھی لگا رہے تھے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عظیم رفیع سنا رہے ہیں، ان کی یہ رپورٹ صوتی جھلک کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔
یہ آوازیں ہیں ان ہزاروں لوگوں کی جو ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں بم دھماکوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی یاد میں مارچ کر رہے ہیں۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں امن ریلی میں ہونے والے بم دھماکوں کے بعد وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ یہ بم دھماکے گزشتہ روز ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم 100 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ حکام کے مطابق 245 افراد زخمی ہیں۔ زخمی افراد میں سے 48 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ دھماکے شہر کے مرکزی ریلوے اسٹیشن کے قریب اس وقت ہوئے جب لوگ ایک امن ریلی میں حصہ لینے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ ریلی کا مقصد کرد علیحدگی پسند گروہ پی کے 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 خلاف تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کرنا تھا۔ آج ترک عوام کل ہونے والے دھماکوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کے غم میں سوگ بنا رہے ہیں۔ انقرہ کے ایک شہری ایاز نے اس حوالے سے بتایا:
کل جب یہ دھماکے ہوئے تو میں زمین پر بیٹھ گیا اور آہو بکا کرنے لگا۔ میں نے جب خبریں دیکھی تو واقعی میرے دکھ کی انتہا نہ رہی، میں رو پڑا۔ یہ انتہائی دکھ کی بات ہے، یہ صریحاً ظلم ہے۔ اب ہم عراق اور شام سے بالکل بھی مختلف نہیں رہے، اب ہمارا حال بھی ان جیسا ہی ہوتا جا رہا ہے۔
جبکہ ایک اور شہری عثمان کا اس حوالے سے کہنا ہے:
ہم ان لوگوں کے لیے بہت دکھی ہیں جن کے گھر والے ان بم دھماکوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ لوگ خون بہانے کی بجائے کسی اور طریقے سے بھی تو احتجاج کر سکتے ہیں۔
سنیچر کو امن اور جمہوریت نام کی اس ریلی کی کال دینے والوں میں کرد نواز جماعت ایچ ڈی پی بھی شامل تھی۔ ریلی مقامی وقت کے مطابق 12:00 شروع ہونا تھی۔ ایچ ڈی پی جماعت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے خیال میں ان دھماکوں کا نشانہ ان کے کارکن تھے۔ جماعت کے رہنما نے ان دھماکوں کو بڑا قتل عام قرار دیتے ہوئے تمام انتخابی ریلیوں کو منسوخ کر دیا ہے اور اس حملے کے لیے حکومت کو قصوروار ٹھہرایا ہے، جبکہ ترک حکومت نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ اور پی کے کے کو دھماکوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ترک وزیر اعظم کے ترجمان جمال الدین ہاشمی نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا:
یہ انتہائی گھناؤنا الزام ہے، انتہائی شرمناک، یہ ناقابل قبول الزام ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔
انہوں نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے بم دھماکے دولت اسلامیہ یا پی کے کے کرد جنگجوؤں کی جانب سے کیے گئے ہوں۔
بہت سے ایسے کرد ہیں جو پی کے کے کی جانب سے حملہ کر سکتے ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں جو کرد نسل پرست ہیں اور وہ ان حملوں کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔
ان الزامات کے جواب میں کرد پارٹی پی کے 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 رہنما جمیل بائخ کا کہنا ہے کہ وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے۔
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور ترک حکومت کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہو، اس کے لیے ہم غیر جانبدار ثالث کے لیے بھی رضامند ہیں۔ ہم فوری طور پر جنگ بندی چاہتے ہیں، ہم ایک نئی جنگ نہیں چاہتے۔ اگر یہ معاملات جنگ سے حل ہونے والے ہوتے تو اب تک حل ہو چکے ہوتے۔ بہتر ہوگا کہ یہ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ان حملوں کو دہشت گرد کاروائی قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کیا عظیم رفیع نے۔ بلوچستان میں ایک سیاسی کارکن کا گھر نظر آتش، آپ کے خط اور ان کے جواب اور ہفتہ وار کالم بات سے بات پروگرام میں آگے چل کر آنے کو ہے۔ سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکھیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا۔
اور کھیلوں کی خبریں سبا ناز سے۔
پاکستانی بیٹسمین اظہر علی پاؤں پر لگنے والی چوٹ کے باعث انگلینڈ کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ ابوظہبی کے شیخ زید سٹیڈیم میں منگل سے شروع ہو رہا ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مینیجر انتخاب عالم نے بی بی سی کو بتایا کہ اظہر علی کے پنجے میں انفیکشن کی وجہ سے وہ جوتا نہیں پہن پا رہے اور انہوں نے ٹیم کی پریکٹس میں بھی حصہ نہیں لیا ہے۔ ان کی جگہ شعیب ملک کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جو نمبر 3 پر بیٹنگ کریں گے۔ 44 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی جانب سے 9 سینچریوں اور 20 نصف سینچریوں کی مدد سے 3000 سے زائد رنز بنانے والے اظہر علی کا ان کے ٹیسٹ کیریئر کے آغاز کے بعد سے یہ تیسرا موقع ہوگا کہ وہ کسی ٹیسٹ میں شامل نہیں ہوں گے۔ یورو 2016 کوالیفائنگ راؤنڈ میں بوسنیا ہرزیگوینا کے ہاتھوں 2-0 سے شکست کے باوجود ویلز کی فٹ بال ٹیم نے 57 سالوں میں پہلی بار یورپین چیمپئن شپ میں کوالیفائی کیا ہے۔ ایک اور میچ میں اسرائیل کو قبرص نے 1 کے مقابلے میں 2 گولز جبکہ بیلجیم نے انڈورا کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ اس وقت 12 ٹیمز یورو 2016 میں جگہ بنا چکی ہیں جبکہ 12 مزید ٹیمز کا فیصلہ ابھی باقی ہے۔ چائنا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا فائنل آج اسپین کے رافیل نڈال اور سربیا کے نوویک جوکووچ کے درمیان ہے۔ سیمی فائنل میں نڈال نے اٹلی کے فیبیو فونینے اور جوکووچ نے اسپین کے ڈیوڈ فیرر کو شکست دی تھی۔ ملائیشیا میں 21 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے سلطان جوہر ہاکی ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلے میچ میں ارجنٹینا نے آسٹریلیا کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے دی ہے۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان اپنا پہلا میچ دفاعی چیمپئن بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ بھارت نے جنوبی افریقہ کو کانپور میں ہونے والے پہلے ایک روزہ میچ میں 5 رن سے ہرا کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ فارمولا 1 کار ریس میں رشین گراں پری مرسیڈیز ٹیم کے ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے جیت لی ہے۔ فراری ٹیم کے ڈرائیور سیباسٹین فیٹل دوسرے اور فورس انڈیا کے ڈرائیور سرجیو پیریز تیسرے نمبر پر رہے۔
کھیلوں کا حوال آپ نے سبا ناز سے سنا۔ دلی سے خبر ہے کہ وہاں کی چڑیا گھر کا چیتا سلمان اپنی مادہ کلپنا کو نظر انداز کر کے گوشت کی طرف لپکتا ہے۔ نتیجہ، چیتوں کا یہ جوڑا اب تک بے اولاد ہے۔ ہے نا دلچسپ خبر؟ تفصیل کے لیے آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ اور سربین میں خبروں کے خلاصے کے لیے چلتے ہیں نخبت ملک کے پاس۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں میں ضمنی انتخابات کے تحت پولنگ مکمل ہونے کے بعد اب ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ آپریشن ضرب عزم کے تحت قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فضائی کارروائی کر کے 22 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں غیر ملکی فوجی اہلکاروں پر خود کش حملے میں کم سے کم 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ وہ شمالی افغانستان میں ایم ایس ایف کے ہسپتال پر حملے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کو معاوضہ ادا کرے گا۔ ترکی کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے شدت پسند کرد گروہ پی کے کے پر فضائی حملے کیے ہیں اور نتیجے میں 49 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ ترکی میں گزشتہ روز امن ریلی پر ہونے والے حملے میں کرد نواز پارٹی کے مطابق 128 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ رخ کرتے ہیں مشرق وسطی کا، جہاں اسرائیلی پولیس کے مطابق مقبوضہ غرب اردن میں ایک فلسطینی عورت نے خودکش حملے کی کوشش میں ایک پولیس افسر اور خود کو زخمی کر لیا ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی طیاروں نے غزہ میں بمباری کر کے ایک فلسطینی عورت اور اس کی کمسن بیٹی کو ہلاک کر دیا تھا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ عورت کا گھر حماس کی تربیت گاہ کے قریب تھا۔ اس خبر کی مزید تفصیل کے ساتھ نازیہ میمن۔
اسرائیلی فوج کے مطابق غزہ کے علاقے سے جنوبی اسرائیل میں راکٹ داغا گیا، جس کے بعد جوابی کارروائی کی گئی۔ ادھر فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے فضائی حملوں میں ایک خاتون اور اس کی بیٹی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان پرتشدد واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ گزشتہ کچھ ہفتوں سے مسلمان اور یہودیوں کے درمیان یروشلم میں مقدس مقام تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کشیدگی بڑھی ہے۔ فلسطینیوں کو خدشہ ہے کہ کہیں اسرائیل مسجد اقصی میں عبادت کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کا منصوبہ تو نہیں بنا رہا۔ یہودیوں کو مسجد اقصی میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہودیوں کو مسجد اقصی میں عبادت کا حق ہونا چاہیے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ سے کی جانے والی جارحانہ کارروائیوں کا ذمہ دار حماس کو سمجھتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے پیغام دیا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی اپنی جھوٹی اشتعال انگیزی کو روکے گی۔ دوسری جانب صدر محمود عباس کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ محمود عباس نے جان کیری کو بتایا کہ اسرائیل کو آبادکاروں کی اشتعال انگیزی کو روکنا چاہیے، جو اسرائیلی فوج کی نگرانی میں کی جا رہی ہے۔
یہ تھی ہمارے ساتھی نازیہ میمن۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں علیحدگی پسند جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے الزام عائد کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے آواران میں پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور ان کے رشتے داروں کے گھروں کو جلا دیا ہے، جبکہ ضلع کلات میں سیکیورٹی فورسز نے ایک سرچ آپریشن میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
بی این ایم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر منان بلوچ اور ان کے رشتے داروں کے گھروں کو جلانے کا الزام پارٹی کے ایک بیان میں عائد کیا گیا ہے۔ پارٹی کے مرکزی ترجمان کی جانب سے میڈیا کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور ان کے رشتے داروں کے گھروں کو ضلع کی تحصیل مشقے کے علاقے آرونی میں جلایا گیا۔ ترجمان نے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ سیاسی رہنماؤں، کارکنوں اور عام آبادیوں کے خلاف کارروائیاں روز کا معمول بن چکی ہیں۔ ڈی این ایم کی طرح دیگر علیحدگی پسند جماعتوں کی جانب سے بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کے گھروں کو جلانے کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے، لیکن بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ فون پر بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اسے سیکورٹی فورسز کے خلاف بے بنیاد پروپگنڈا قرار دیا۔
دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ کسی سیاسی جماعت نے یہ بالکل الزام نہیں لگایا سیکورٹی فورسز پہ، یہ وہی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جس طرح کا پروپیگنڈا ٹول بناتی ہیں اور سیکورٹی فورسز کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں اپنے مضبوط مزائم کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی ریاستی فورسز ہیں وہ اتنی ارریسپانسیبل نہیں ہو سکتی ہیں۔
بی این ایم کے مرکزی ترجمان کے بیان میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ بلوچستان میں آپریشن میں شدت لائی جا رہی ہے اور ان کے بقول بہت سارے علاقے سیکورٹی فورسز کے محاصرے میں ہیں۔ دریں اسنا فرنٹیئر کور نے کوئٹہ کے قریب ضلع مستونگ کے علاقے اسپلنجی میں سرچ آپریشن کیا ہے۔ کوئٹہ میں ایف سی کے ترجمان کے مطابق اس سرچ آپریشن کے دوران ایک کالعدم تنظیم سے تعلق کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر کے ان سے اسلحہ برامد کیا گیا ہے۔ دوسری جانب کالعدم یونائیٹڈ بلوچ آرمی نے گزشتہ شب ہزار گنجی کے علاقے میں ایک دکان پر بم حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستان کی معروف مصورہ نائزہ خان کی بنائی ہوئی تصاویر کی نمائش ان دنوں یہاں لندن میں ہو رہی ہے. ان تصاویر کا موضوع کراچی اور اس کے نوا میں واقع چھوٹا سا جزیرہ منوڑا ہے. نائزہ نے اپنے فن کے اظہار کے لیے یہی موضوع کیوں چنا؟ سنیے فیفی ہارون کے ساتھ ان کی گفتگو میں.
نائزہ، کافی سارا جو آپ کا کام ہے کراچی کے ارد گرد گھومتا ہے. آپ کی پینٹنگز میں، آپ کی تصاویر میں، آپ کے سکلپچرز میں کراچی جو ہے ایک بہت واضح کردار ادا کرتا ہے.
کراچی میں میں 24 سال رہی ہوں. پروفیشنل کیپیسٹی میں بھی بہت کام کیا ہے، ٹیچنگ آلسو، ورکنگ، ایگزیبٹنگ. کراچی کا جو ایک کانسٹنٹ آگے بڑھنے کا ایک انداز ہے، وہ بھی اٹس لائک اے پلس، یو نو دا پلس آف دا سٹی از ویری اسٹرانگ. میں خیر جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں اس شہر میں جو رہتے ہیں، رائٹرز ہیں یا آرٹسٹ ہیں، بہت ریسٹلیس سی فیلنگ ہوتی ہے ایک اتنے بڑے شہر میں رہ کے. آپ اکثر کام نہیں اپنا کر سکتے ہیں اور فوکس نہیں لا سکتے چیزوں میں. آئی فاؤنڈ مائی سیلف واشڈ اشور ٹو اے اسمال آئیلینڈ. ایک چھوٹا سا حصہ ہے کراچی کا منورا آئیلینڈ، جو آئیلینڈ کہلاتا ہے لیکن وہ ایک کنیکشن بھی ہے، اس کی لینڈ روٹ بھی ہے منورا جانے کا.
تو منورا کیوں آپ نے چنا؟ کوئی ایسی کشش تھی اس میں جو آپ کو کھینچ لائی اس کی طرف؟
میرا خیال ہے میں نے منورا نہیں چنا، منورا نے مجھے چن لیا. لیکن لوگ اکثر جاتے ہیں کشتی میں، سیل بوٹ میں، کرابنگ کے لیے بھی جاتے ہیں منورا. بہت سے اندرون شہر سے لوگ ٹیکسی بوٹ میں جاتے ہیں 30 روپے دے کے. منورا ایک بہت نان ایلیٹ ریکریشنل اسپیس ہے، اکثر پوری فیملی جاتی ہے پکنک کے لیے. میں نے کوئی اپنے مائنڈ میں کوئی پروجیکٹ نہیں رکھا ہوا تھا کہ میں نے منورا جانا ہے اور میں نے وہاں پہ بہت کام کرنا ہے اگلے 8 سال. مجھے محسوس ہوا کہ منورا میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے جو بہت فاسٹ موونگ تھی، بہت چینجز آ رہے تھے ایک فزیکل اسپیس میں بھی اور اس کی سوشل فیبرک میں بھی. میں دوبارہ گئی اور ہر مہینے گئی، اور جیسے جیسے یہ وقت گزرا میں نے دیکھا کہ میرے اسٹوڈیو میں منورا کے ہسٹوریکل سائٹس، لیکن اس کی کافی معمولی جو بلڈنگز ہیں جو گرائی جا رہی تھی، ان کی تصویریں نکلتی آئی، ویڈیو کلپس، بہت انفارمل قسم کی ریسرچ تھی. اور ایک سال کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ یہ تو اٹس مور دین جسٹ اے کیژول ایسوسیشن، اینڈ آئی ہیڈ ٹو پے اٹینشن ٹو اٹ. 2007 سے پہلے کافی کے پی ٹی کے فیملیز جو ورکرز تھے ان کو گولڈن ہینڈ شیک ملا. منورا کی تعداد تقریباً تھی 14,000 مے بی اراؤنڈ 2004. 2007 میں تقریباً 4,000 لوگ رہ گئے منورا میں. وہاں پہ کافی بلڈنگز ڈیمولش ہونے والی تھی تاکہ منورا ایک ایلیٹ لیجر اسپیس بن جائے، ایک اس میں ہوٹل اور جیسے دبئی میں دیکھتے ہیں اس طرح سے. اٹ واز گوئنگ ٹو بی ٹرانسفارمڈ. اکثر یہ ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑی قیمت پہ ہم وصول کرتے ہیں، جو ایک ڈرم بیٹ ہے ٹوورڈز ماڈرنائزیشن یا ٹرائنگ ٹو بی اے برانڈیڈ سٹی. اس کے جو کاسٹ ہے وہ کون بیئر کرتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال کی طرح آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا آئیلینڈ ہے، اس میں جو چینجز آ رہے ہیں وہ ہاؤ ڈز اٹ امپیکٹ دا سوشل ایکالوجی آف دیٹ آئیلینڈ. اور آپ کا جو سوال تھا کہ میں کیوں منورا گئی، میں اپنے ایک پرسنل پوائنٹ آف ویو سے آئی وانٹیڈ ٹو واک. آپ کراچی میں پیدل کہیں نہیں جا سکتے، اب بہت کم جگہیں ہیں. میں فیز 8 میں کبھی صبح 7 بجے فوٹوگرافی کرنے جاتی ہوں یا واک کرنے جاتی ہوں تھرو دا نیو کنسٹرکشن سائٹس، تو فوراً 10 منٹ کے اندر ڈی ایچ اے کا ایک اسکوٹر آ جاتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، آپ کیوں تصویریں لے رہی ہیں.
کیا آپ کے خیال میں عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے؟
فیفی، میرا خیال ہے کہ بیفور وی ٹاک اباؤٹ جینڈر، ایک کلاس ایشو ہوتا ہے، وہ زیادہ پرابلمٹک ہے کراچی میں، ان پرابلی موسٹ سٹیز ان پاکستان. سو آئی تھنک بینگ اے وومن از ناٹ دی اونلی ایشو، اور آپ اس کو بھی آپ نیگوشیٹ کر سکتے. میرا خیال ہے کہ کین اسٹیشن میں جب کام کر رہی تھی یا گولی مار میں جاتی ہوں، تو عرصے کے بعد آپ یو فیل کمفرٹیبل ان دا اسپیس. آئی فیل ویری کمفرٹیبل، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اور لوگ میرے ارد گرد جو ہیں ان کو پرابلم ہے، بیکاز ایک تو کلاس ایشو ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہیں میڈم، اور پھر ظاہر ہے خواتین کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ آپ ایک محلے میں کام کر رہی ہیں جہاں زیادہ تر جو وہاں کی خواتین ہیں وہ پردے میں ہوتی ہیں، یا وہ ایک قسم کا ایک ان کا ہوتا ہے ڈریس کوڈ تو یو نو یو آر کائنڈ آف ٹرانسگریسنگ دیٹ لائن فرام بوتھ فرنٹس. میرا خیال ہے یہ بھی اچھا ہے ان کے لیے کہ وہ دیکھیں کہ ایک عورت کا جو رول ہے وہ صرف ایک قسم کا رول نہیں ہے. لیکن آپ جب کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو آپ ایک مختلف سی ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں رسپیکٹ کی اور انٹیگریٹی کی. وہ آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے کام کر رہی ہیں یا آپ پیومنٹ پہ بیٹھ کے کام کر رہی ہیں تو ان کو بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ ان کا کام رسپیکٹ کر رہے ہیں.
آپ کی جو یہاں پینٹنگز جو لگی ہوئی ہیں اس گیلری میں, ذرا چل کے دیکھتے ہیں, آپ ذرا ان کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. تو یہ میں جو دیکھ رہی ہوں, یہاں بھی ہر طرف کراچی ہی نظر آ رہا ہے, حالانکہ ہم لندن میں کھڑے ہوئے ہیں.
آپ دیکھ سکتی ہیں اس کام میں کراچی کی ایک زبان ہے یا کوئی ویژول ریفرنسز ہیں, وہ میرے لیے بہت ضروری ہیں. دے آر ناٹ جسٹ ویژول ریفرنسز, آف کورس دے آر مائی آئیڈینٹیٹی, اور وہی ایک خاص چیز ہوتی ہے جو ہمیں ڈیفائن کرتی ہے.
اچھا ناظر, یہ جو میں دیکھ رہی ہوں ایک تصویر, دا لینڈ واز ونس فری, مطلب کہ یہ زمین جو تھی وہ ایک وقت پہ آزاد تھی.
دس از اے ہومیج ٹو پروین رحمان ہو ڈائڈ ان دا رنگی پائلٹ پروجیکٹ. ایک رائٹر ہیں جنہوں نے اس وقت ایک لائن لکھی تھی ان کے لیے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جو مین چیز تھی وہ یہ تھا کہ آپ ان کے کام کو جانیں اور پہچانے ان کی کیا کوشش تھی سوسائٹی کے لیے, شہریوں کے لیے.
آپ نے صرف گھر بیٹھے کام نہیں کیا, آپ کراچی کی سڑکوں پہ نکل آئیں اور بہت جگہ کراچی میں گرافیٹی استعمال کی, دیواروں پہ آپ نے سٹینسل کیے ہیں, کین سٹیشن پہ بھی آپ کا کام تھا. کافی ایک انیوژول طریقہ آپ نے چنا جس سے آپ کراچی کے لوگوں سے مخاطب ہوں.
فیفی, ہماری جو پبلک سپیس ہے پاکستان میں وہ ایک کافی کنٹیسٹڈ سپیس ہے. آپ پولیٹکس کے حوالے سے دیکھ لیں, ایتھنیسٹی کے حوالے سے دیکھ لیں, ریلیجن کے حوالے سے دیکھ لیں, جینڈر کے حوالے سے دیکھ لیں, دیر آر سو مینی لائنز دیٹ آر ڈران. ایز اے وومن وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا اسپیس ایز آر اسپیس. ہماری جو ایک لمیٹڈ ہے اسپیس, چار دیواری ہے یا چادر ہے, وہ ہی ہماری ایک زندگی اور ہماری ریلیشن شپ وہاں تک بنتی ہے. اٹ واز اے ویری پرسنل کوشچن کہ اگر میں فیمیل باڈی کو ایک دیوار پہ چھاپوں ان ایکسپلیسٹ طریقے سے کہ اس کی کوئی زیادہ وہ اناٹمی نہ نظر آئے لیکن ایک فلیٹ فارم نظر آئے, تاکہ مہندی کے پیٹرن کے ساتھ وہ ایک ڈیکوریٹو یا فلیٹ ایلیمنٹ بھی آ جائے اس میں, تو اس سے رسپانس کیا ہوگا پبلک کا؟
مہندی کے جو پیٹرنز ہوتے ہیں کچھ خاص سگنیفیکنس ہے اس کا؟
مہندی ایسوسیٹ کرتے ہیں نا شادی کے ساتھ, اور میرے لیے اٹ واز اباؤٹ یو نو دا کانٹریکٹ آف میرج اینڈ تھنکنگ اباؤٹ دیٹ مور ڈیپلی. اینڈ ہمارے جو شہر میں دیواریں ہیں وہ تو ہماری شہر کی ہارٹ بیٹ ہے نا, جن کو آواز سنانی ہوتی ہے, تو وہ ایک پہنچانے کا طریقہ ہے. تو میرے لیے بھی یہ ایک طریقہ تھا کہ میں اپنی آواز ایز اے وومن بٹ آلسو ایز این آرٹسٹ آئی وانٹیڈ ٹو فائنڈ اے وے ٹو ریکلیم سم اسپیس, جو کبھی نہیں ہم سوچتے کہ ہم بھی آرٹسٹ ہیں, شہر میں رہتے ہیں یا اس ملک میں رہتے ہیں, ہماری آواز یا ہماری سوچ ایک زیادہ بڑے پیمانے پہ انٹیگریٹ ہو, سنی جائے.
عام لوگوں کا کچھ آپ کو ریاکشن ملا کہ انہوں نے کیا سوچا ان سٹینسلز یا اس گرافیٹی کے بارے میں؟
میرا خیال ہے کہ ان کا ریاکشن میں جج کر سکتی ہوں بائی دا وے دا ورک واز ہینڈلڈ, اور کافی جلدی جلدی کام مٹ گیا دیواروں سے. کچھ فیچرز, اناٹامیکل ڈیٹیلز وہ فوراً مٹائی گئی, مطلب دے واز اسکریچڈ آؤٹ اینڈ گوجڈ آؤٹ آف دا وال. مہندی تو ویسے بھی ایک پاؤڈر فارم میں رہ جاتی ہے, اس کا اسٹین دیوار میں رہ جاتا ہے, لیکن کافی حد تک دے ور اریزڈ.
دا فیمیل باڈی آپ نے ایک آئیکون کے طور پہ, ایک سمبل کے طور پہ آپ نے اپنے آرٹ میں کافی استعمال کیا ہوا ہے. آپ نے ایک عورتوں کے لیے ذرا بختر میٹل میں بنائے, وہ بھی آپ نے آرٹ کے طور پہ پیش کیا, اس میں آپ کی سوچ کیا تھی؟
یہ ساری جو کنسٹرکشنز تھی دے ور ان دا فارم آف کلوتھنگ. میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ اگر ہم ایک فیمیل کا امیج دکھاتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ ایک کافی پرابلمٹک چیز ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں, اور جس نظر سے آپ بنا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں اس کو سمجھا جاتا. میں نے سوچا کہ ہم اگر کپڑوں کے حوالے سے کچھ آئیڈیاز پیش کریں کہ ایک عورت کی جو اس کا سٹیٹس ہے یا اس کی جو ایک ونریبلٹی ہے سوسائٹی میں یا اس کی طاقت جو ہے, ان کو کیسے دکھایا جائے. یہ کپڑے جو تھے یا یہ کنسٹرکشنز جو تھی, یہ سٹیل میں بنتی گئی. میں ایک کاریگر کے ساتھ کام کر رہی تھی. کچھ چیزیں میں سوچ رہی تھی, جیسے ایک چولی ہوتی ہے جو ہمارے پہلے دادیاں پہنتی تھیں, نانیاں پہنتی تھیں چولیاں, اور ان کے جو کپڑے ہوتے تھے وہ کس طریقے سے کنسٹرکٹ ہوتے تھے, جسم کو ایک طریقے سے قابو بھی کر رہا ہے لیکن ایک بہت ایک فیمینن طریقے سے اس کو ڈیفائن بھی کر رہا ہے. آئی واز کنسٹرکٹنگ ڈفرینٹ آئیڈینٹیز.
نائزہ, آپ نے پرنس کلاؤس اوارڈ بھی جیتا, ظاہر ہے پاکستانی آرٹسٹ اور آرٹ کے لیے بہت بڑی ریکگنیشن ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستانی آرٹ جو ہے اور پاکستانی آرٹسٹ جو ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں, پوری دنیا میں ان کا کچھ مقام ہے یا اب بھی بہت لمبا راستہ ہے ہمارے سامنے؟
جس تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں بہت پازیٹیو سائن ہے. جو 24 سال میں نے کراچی میں گزارے ہیں, جو پہلے 15 سال تھے بہت کم اسٹوڈنٹس ماسٹرز کے لیے جاتے تھے, پچھلے 10 سال سے اتنی میں نے ریکمینڈیشنز لکھی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. سو ایک اویئرنیس ہے اور ایک ایمبیشن ہے, انڈیویجول لیول پہ بھی ہے ایمبیشن اور ایک کلیکٹیو لیول پہ بھی ہے. میرا خیال ہے کہ جو پاسبلٹیز ہیں, جو اپرچونیٹیز ہیں, وہ اب زیادہ ڈیموکریٹک طریقے سے سامنے آتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو جانتے ہوں تو آپ کا کام باہر نمائش میں جائے. انٹرنیشنل لیول پہ بہت ابھی کام ہونا ہے, بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. اگر آپ ایک بڑے پیمانے پہ کلچرل سین کو اٹھانا چاہیں تو آپ کو کافی سال کام کرنا پڑتا ہے, اٹس ناٹ اے کوئک فکس. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے اپنے لوگ کام کو سپورٹ نہیں کریں گے, کنٹمپری آرٹ کو یا کلچرل ایکٹیویٹی کو ایک بڑے پیمانے پہ نہیں سمجھیں گے تو چیزیں بہت آہستہ چلیں گی. ان کا سپورٹ بہت ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے.
مصورہ نائزہ خان گفتگو کر رہی تھی ہمارے ساتھی فیفی ہارون کے ساتھ.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں,
رئیمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
وقت ہوا ہے وسعت اللہ خان کے ہفتہ وار کالم بات سے بات کا.
ہلاکو کی 50,000 فوج 1258 کی سردیوں میں بغداد کے دروازے پر تھی اور عباسی خلیفہ مستعصم کے درباری منطق بازوں میں گھمسان کی بحث چھڑی ہوئی تھی کہ سوئی کے ناکے میں سے بیک وقت کتنے اونٹ گزر سکتے ہیں. پاکستان کے اطراف و اکناف میں سیاسی و عسکری نقشہ تیزی سے بدل رہا ہے. مشرقی ہمسائے بھارت سے لفظی جنگ زوروں پہ ہے. مغربی ہمسائے افغانستان میں طالبان آخری لڑائی کا عزم لیے ایک انگڑائی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہیں. داعشی عفریت کے پیٹ کے نیچے شام اور عراق ہیں تو دم یمن تک تھپیڑے مار رہی ہے. ایک پنجہ ترکی پہ گڑنے کو بیتاب ہے تو دوسرا پاکستان میں جمنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہے. اور پاک سرزمین کا عالم یہ ہے کہ اگر فوج ایک ہاتھ سے خارجہ اور دوسرے ہاتھ سے داخلہ پالیسی سنبھالے ہوئے ہے تو ویلے سیاست دانوں نے بھی مستعصم باللہ کا دربار سجا رکھا ہے. اور بحث یہ ہو رہی ہے کہ لاہور کے حلقہ این اے 122 کے ناکے سے کون سا اونٹ گزر سکتا ہے, کون یہودی ایجنٹ ہے, کون کرپٹ ترین ہے, کس نے سب سے زیادہ بیرونی فنڈنگ حاصل کی, کون اسامہ بن لادن کے بھی پیسے کھا گیا, کس کا سورج راوی کی خشک لہروں میں ڈوبنے والا ہے اور کس کا سورج گڑی شاہو سے چڑھنے والا ہے. مجھ پہ ایک پیسے کی کرپشن بھی ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا, اس پہ ثابت ہو جائے تو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. قانون کی بالادستی کے نوحہ خانوں نے اپنے ہی ہاتھوں الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کو جس طرح ٹیشو پیپر بنا دیا, اس کے بعد سے الیکشن کمیشن وہ شریف آدمی ہو گیا ہے جس کے لیے اس وقت سب سے بڑا امتحان انتخابی خرکاروں سے جانگیا بچانا ہے. آج ہی ضمنی انتخاب اوکاڑا کے قومی اسمبلی حلقہ 144 اور پنجاب اسمبلی کے حلقہ 147 میں بھی ہوا، مگر مجال ہے لاہور سے صرف 70 کلومیٹر پرے کے ان حلقوں کا حال کسی نے پوچھا ہو۔ ساری میڈیا ریٹنگ، سب ٹی وی کیمرے، رنگ برنگی گالم گلوچ، نجی و سرکاری پیسہ اور وسائل حلقہ 122 کے ہوئے۔ ہر ادارے کو اپنے اپنے دائرے میں کام کرنے کی تلقین کرنے والے سب کے سب خود آپے کے دائرے سے باہر ہیں۔ جیت کے بعد عام آدمی کی جھولی چاند ستاروں سے بھرنے والے بڑک بازوں کی اپنی انتظامی اوقات اور قوت برداشت بس اتنی ہے کہ صرف ایک حلقے کا ضمنی انتخاب بھی فوج کی مدد طلب کیے بغیر منعقد کرانے سے معذور ہیں اور اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جب جلسوں میں ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کرنے والے زہر فشاں مقررین رات گئے اپنے گھروں کو لوٹتے ہوں گے تو اپنی ماؤں بہنوں اور بزرگوں کا سامنا بھی کیا اسی منہ سے کرتے ہوں گے، اور اپنے چھوٹے بچے کا ہوم ورک چیک کرتے ہوئے یہ سبق کیسے یاد کراتے ہوں گے کہ ہمیشہ سچ بولو، دوسروں کی عزت کرو، ہر ایک سے نرمی اور شائستگی سے پیش آؤ اور اجنبیوں سے بھی حسن سلوک کرو۔ آج ہی دفتر آتے ہوئے ایک رکشے کے پیچھے لکھا دیکھا، زندگی مال سے نہیں اعمال سے ہے۔ جو بات رکشے والا جانتا ہے وہ اس رکشے والے کی قسمت بدل دینے کے دعوے دار مداریوں کو چھو کے بھی نہیں گزری۔ اگر یہ ہے نیا یا روشن پاکستان تو پرانے اور تاریک پاکستان میں کیا خرابی ہے؟
پاکستانی قومی اسمبلی کے حلقے این اے 122 کے ضمنی انتخابات پر وسعت اللہ خان کا فقیہ کالم بات سے بات آپ نے سنا، اور اب آپ کے خط اور ان کے جواب سنتے ہیں۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں صبا اعتزاز، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے شارجہ سے وکی داؤد صاحب کا۔ لکھتے ہیں، آپ کے پروگرام شاید پاکستان میں اتنے مقبول نہیں جتنے مڈل ایسٹ میں ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ شارجہ، دبئی اور ابوظہبی اور آس پاس کی ریاستوں میں رہنے والے پاکستانی آپ کی نشریات بہت باقاعدگی سے سنتے ہیں، اور پاکستان کے سیاسی اور معاشرتی حالات جاننے کے لیے آپ کی اطلاعات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پاکستان کے کم از کم 90 ٹی وی چینل اور بے شمار ریڈیو چینل دیکھے اور سنے جا سکتے ہیں۔ میں بھی ان لاکھوں افراد میں سے ایک ہوں جو سیربین باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ لوگ خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام سن کر فارغ ہو جاتے ہیں، جبکہ میں وسعت اللہ خان کا کالم، ثقافتی فیچر اور خطوں کے جوابات سن کر ہی اٹھتا ہوں۔ کمپیوٹر کی نشریات چونکہ صاف ستھری اور واضح آواز میں سنائی دیتی ہے، اس لیے پورا وقت دلچسپی قائم رہتی ہے۔ چونکہ میں کئی برس سے آپ کا خط پلا باقاعدگی سے سن رہا ہوں، اس لیے آپ کے مستقل مکتوب نگار میرے اندیکھے دوست بن چکے ہیں۔ اگرچہ یہ دوستی یک طرفہ ہے، لیکن میں یعقوب صابر صاحب کی زباندانی اور صحت الفاظ پر اصرار سے بہت متاثر ہوں۔ عبدالحمید دشتی کے دل میں ملک و قوم کے لیے جو درد ہے، وہ ان کے خطوط میں ایک ایک لفظ سے عیاں ہوتا ہے۔ ملتان کے اسلم آرزو صاحب اگرچہ بہت زود رنج معلوم ہوتے ہیں اور بات بات پر غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کا دل خلوص کی دولت سے مالا مال ہے۔ اپنی تحریر سے وہ ایک سچے اور پکے مسلمان معلوم ہوتے ہیں اور ہر پاکستانی کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جہانیہ کی طاہرہ صدیقی صاحبہ آج کل کم خط لکھتی ہیں، لیکن جب لکھتی ہیں تو کھل کے اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں۔ میرے خیال میں خطوں کی یہ محفل ایک ایسے کلب کی شکل اختیار کر گئی ہے، جہاں کے ممبر اگرچہ ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملے، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے کہ بچپن کے کلاس فیلو ہوں۔ میری دعا ہے کہ اندیکھے دوستوں کی یہ محفل اسی طرح قائم و دائم رہے، اور ہم اپنی نیک خواہشات کا تبادلہ اسی انداز میں ہمیشہ جاری رکھیں۔
انتہائی نیک تمنا ہے وکی صاحب، آپ کی دعا سے یہ محفل قائم و دائم ہے، اور جب تک ہمارے دوست قلمی رابطہ جاری رکھیں گے، ہماری جانب سے بھی گفت و شنید کا یہ پلیٹ فارم مہیا رہے گا۔
تربت مکران سے اعجاز بلوچ لکھتے ہیں، ہوا کے دوش پر سوار بی بی سی اردو سروس کی آواز جب ہم تک پہنچتی ہے تو سیدھی دل میں اتر جاتی ہے۔ شفیع ناخی جامع کی خوبصورت چٹکلے ہوں یا وسعت اللہ خان کی ضمیر کو جھنجھوڑتی ہوئی آواز، ہمارے لیے تو ہر طرف فردوس گوش ہے۔ مکران کے علاقے میں پانی کی کمی کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا ہے، اور بجلی کی عدم دستیابی تو پہلے ہی سے ایک عام شکایت ہے۔ خدا را اس سلسلے میں کچھ کیجیے۔
اجاز صاحب، ایک نشریاتی ادارے کی حیثیت سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی نہ کہ آپ کی آواز حکام بالا تک پہنچا دیں، سو وہ اس نشریے کے ذریعے پہنچ رہی ہے. شفیع نقی جامعہ اور وسط اللہ خان کی جانب سے شکریہ قبول فرمائیے اور آئندہ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے.
شہر باندی سے بختیار مری لکھتے ہیں، میں آپ کا بہت پرانا سامع ہوں، اگرچہ میرا تعلق ضلع نواب شاہ سے ہے لیکن کاروبار کے سلسلے میں میرا قیام زیادہ تر مسقط میں رہتا ہے جہاں آپ کی نشریات بڑے شوق سے سنی جاتی ہیں. پردیس میں کام کرنے والے پاکستانی لوگ جب ریڈیو پر وطن عزیز کی خبریں سنتے ہیں تو ان کا دل بہت پریشان ہو جاتا ہے. آپ داعش کو دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں اور امریکہ کو نیک پاک بتاتے ہیں، حالانکہ داعش جیسی تنظیمیں اور طالبان جیسے گروہ خود امریکہ کے پیدا کردہ ہیں.
بختیار صاحب، یاد فرمانے کا شکریہ. اب تو ہمارے پرانے سامع ہیں، اتنے برسوں کی سماعت میں کہ آپ نے یہ بات محسوس نہیں کی کہ ہم نہ تو کسی کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں اور نہ کسی کو پاک صاف ثابت کرتے ہیں. ہم تو حالات و واقعات جوں کہ توں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ہمارے مبصرین بھی کسی مخصوص مکتب فکر سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ہر طرح کی آراء ہمارے یہاں سے نشر ہوتی رہتی ہیں تاکہ ہمارے سامعین مسئلے کے ہر پہلو سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد آزادی سے اپنی رائے خود قائم کر سکیں.
گوٹ کرم اللہ ضلع سانگھڑ سے مشتاق احمد شر لکھتے ہیں، میں 1993 سے آپ کے پروگرام سن رہا ہوں. 20 September 1996 کی وہ رات مجھے نہیں بھولتی جب سیربین کے آخری لمحات میں آپ نے پولیس فائرنگ سے مرتضیٰ بھٹو کے شدید زخمی ہونے کی خبر دی. بعد میں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے. اگلے روز یعنی 21 September 1996 کی شب کو شفیع نقی جامی نے مرحوم کی زندگی اور کارناموں پر ایک تفصیلی پروگرام پیش کیا. پاکستان کا میڈیا اس موضوع پر کوئی تفصیل جاری نہیں کر رہا تھا، صرف بی بی سی اردو سروس ہی مرتضیٰ بھٹو کی آواز نشر کر رہی تھی اور مرحوم کے تمام شیدائی اس رات ریڈیو سے کان لگا کر بی بی سی سن رہے تھے. اس وقت ہم نے آپ کی سروس کو دل کھول کے داد دی تھی، لیکن آج ہم آپ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ 18-19 برس میں آپ نے ایک بار بھی مرتضیٰ بھٹو کی برسی نہیں منائی. دوسرا شکوہ آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بھی بلاول زرداری کو بلاول بھٹو کہنا شروع کر دیا.
دیکھیے، ان کا پورا سرکاری نام بلاول بھٹو زرداری ہے اور میڈیا پر یہی نام استعمال ہوتا ہے. اور ہاں مشتاق صاحب، آپ کی طرح مجھے بھی 20 September 1996 کی وہ رات اچھی طرح یاد ہے جب ہمارے ساتھی عباس ناصر سیربین کا اختتامی اعلان کرنے والے تھے کہ اچانک مرتضیٰ بھٹو کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع موصول ہوئی. میں چند لائنوں کی خبر کا انگریزی متن لے کر اسٹوڈیو کی طرف بھاگا اور پروگرام ختم ہونے سے چند سیکنڈ پہلے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اس کا فی البدی اردو ترجمہ پیش کر دیا. دیکھیے جناب، ہیرو ورشپ کا حق تو ہم کسی فرد سے نہیں چھین سکتے اور آپ سے بھی نہیں، لیکن نشریاتی اداروں کے اپنے اصول و ضوابط اور غیر جانبداری قائم رکھنے کے اٹل اصول ہوتے ہیں جن کی روح سے خبر کی اہمیت کے مطابق ہی اسے وقت دیا جاتا ہے. جس طرح ہم آپ کی شخصی آزادی کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو بھی ہمارے صحافتی ضوابط کا خیال رکھنا چاہیے.
اچھا عارف، ضلع کیچ بلوچستان سے یعقوب یونس صاحب نے ایک دلچسپ مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی 2.5 سال سے نادرا کے دفتر کا طواف کر رہے ہیں، لیکن ہمارا شناختی کارڈ ہے کہ بننے میں نہیں آ رہا. قصور ہمارا اتنا ہے کہ ہم جڑواں بھائی ہیں اور کمپیوٹر میں جب ایک بھائی کا ڈیٹا ڈالا جاتا ہے تو وہ یہ کہہ کر مسترد کر دیتا ہے کہ یہ کوائف تو کسی اور کے ہیں.
دیکھیے، جڑواں بھائی ہونا تو کوئی جرم نہیں ہے حضور، اور نادرا والوں نے اب تک کئی جڑواں بھائیوں کے کارڈ تیار کیے ہوں گے. ہو سکتا ہے یہ مسئلہ کسی مقامی آپریٹر کی نااہلی سے پیدا ہو رہا ہو اور اس میں نادرا کے کمپیوٹر کا کوئی قصور نہ ہو. بہرحال آپ کی شکایت اس نشریے کے ذریعے حکام بالا تک پہنچ رہی ہے.
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. اور اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سبا اعتزاز اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
آپ خطوط کے ذریعے تو سیروین میں شامل موضوعات کے بارے میں اپنی رائے دے ہی سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر بھی ان موضوعات کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، تبصرے کر سکتے ہیں. سماجی ذرائع ابلاغ یا سوشل میڈیا پر ہمارا اکاؤنٹ ہے بی بی سی اردو. یہاں سیروین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر نازیہ میمن. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے روڈرک برنٹن اور اسلام آباد میں عامر صدیق. عمر آفریدی کو سیربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ. مگر جانے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سنتے چلیے.
پاکستان کے صوبے پنجاب میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں میں ضمنی انتخابات کے تحت پولنگ مکمل ہونے کے بعد اب ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے. پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ آپریشن ضرب عزم کے تحت قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فضائی کارروائی کر کے 22 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں برطانوی فوجیوں کے قافلے پر خود کش حملے میں کم سے کم 7 افراد زخمی ہوئے ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ وہ شمالی افغانستان میں ایم ایس ایف کے ہسپتال پر حملے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کا معاوضہ ادا کرے گا. ترکی کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے شدت پسند گروہ پی کے کے پر فضائی حملے کیے ہیں اور نتیجے میں 49 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. ترکی میں گزشتہ روز امن ریلی پر ہونے والے حملے میں کرد نواز پارٹی کے مطابق 128 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.